أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ما أزمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات اللسان وصفحات وجهه. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 25 کو آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے: ہر شخص جو اپنے دل میں پنہان رکھتا ہے کوئی مطلب، وہ اس کی زبان پر اور اس کے چہرے کے آثار پر نمودار ہو جاتی ہے. زیادہ عرصہ اسے دل میں پنہان نہیں رکھ سکتا، چھپا نہیں سکتا، اس کی زبان پر یا چہرے کے آثار پر وہ مطلب ایک دن ضرور ظاہر ہو جاتا ہے. یہ حکمت یا اس جیسی دیگر حکمتیں جو نہج البلاغہ کے مفصل خطبات میں ہیں یا مکتوبات میں ہیں یا پھر ان مختصر کلمات کے اندر حضرت نے بیان فرمائی ہیں، انسان کی زندگی کا عملی منشور ہے. عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ عملی امامت کی تصویر و عملی امامت کی تفسیر ہے. وہ نظام امامت جو لوگ جس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے یا لوگوں کو محروم کر دیا گیا اور دیکھنے سے محجور رہ گئے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام امامت جسے مختلف ہیلے بہانوں سے انسانوں کو دور کیا گیا اور خصوصاً امت اسلامی کو اس نظام سے دور کیا گیا. سب سے بڑا ظلم و ستم اگر ہم دیکھیں جو انسانیت پر ہوا ہے، ان میں سے ایک بڑا ستم یہ ہے کہ انسان کو نظام امامت سے دور رکھا گیا ہے، اور یہ نظام اور یہ ظلم و یہ ستم آج تک جاری ہے. اس میں اگرچہ آج خداوند تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے پھر دنیا کو اس نظام کی ایک جھلک دیکھنے کا موقع ملا ہے، لیکن ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت کے بعد لوگوں کو اس نظام سے دور کر دیا گیا. رسول اللہ کے زمانہ حیات میں نظام امامت ہی نافذ تھا، چونکہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ کے چار فرائض خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے: ایک، دین کو اللہ سے دریافت کرنا، دوسرا، اس دین کو عباد خدا تک پہنچانا، تیسرا فریضہ، اس دین کو معاشرے کے اندر نافذ کرنا، لاگو کرنا، اور چوتھا، تمام مکاتیب و تمام ادیان پر دین خدا کو غلبہ عطا کرنا، یہ چار اہم فرائض ہیں رسالت کے، جن میں سے دو پہلے مرحلے عہدہ رسالت و نبوت کے ہیں اور دوسرے دو مرحلے منصب امامت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دین کو لینا اللہ سے یہ نبوت ہے، اور دین کو لوگوں تک ابلاغ کرنا اور پہنچانا یہ رسالت ہے۔ معاشرے کے اندر دین کو نافذ کرنا امامت ہے، اور تمام ادیان پر دین کو غلبہ عطا کرنا یہ بھی امامت ہے۔ اس لیے کہ پہلے دو مرحلے رسالت و نبوت کے وہ اپنے کمال تک پہنچ گئے، یعنی دین کی دریافت مکمل ہو گئی اور دین کی تبلیغ بھی مکمل ہو گئی۔ لہذا مرحلہ رسالت و مرحلہ نبوت کے ختم کا اعلان کر دیا گیا، خاتم الرسل آ گئے لیکن خاتم الائمہ ابھی نہیں آئے، امامت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ذہن میں رہے پیروان امامیہ کے ذہن میں کہ امامت قرآنی وہ امامت نہیں ہے جو ہم ممبروں سے بعض اوقات سنتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے کہ رسول اللہ کے بعد نظام امامت شروع ہوا ہے اور اس سے پہلے نظام امامت نہیں تھا۔ اس لیے بعض اوقات لوگ دلیل بھی طلب کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امامت کے آغاز کے لیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے، اور دلیل ہمیں پھر نظر آتی ہے یا نہیں آتی، اور آتی ہے تو اس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اس میں بات شروع ہو جاتی ہے، اس میں نزاع شروع ہو جاتی ہے۔ سوال سرے سے اشتباہ ہے یہ کہ رسول اللہ کے بعد امامت کا سلسلہ آغاز نہیں ہوا، بلکہ عہد رسول اللہ سے ہی خدا نے امامت کا سلسلہ جاری رکھا، اور قبل از رسالت رسول اللہ امامت کا سلسلہ خدا ون تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا اور مقرر کیا۔ چونکہ امامت دین خدا کو نافذ کرنے کا نظام ہے اور غلبے کا نام ہے، رسول بھی اگر دین کو خدا کے حکم سے نافذ کرنا چاہیں تو اس وقت رسول بھی امامت فرما رہے ہوتے ہیں، امامت ہے معاشرے کے اندر۔ ان لوگوں کو دلیل کی ضرورت ہے کہ جو ثابت کریں کہ کہاں خدا ون تعالیٰ نے امامت کا سلسلے کا خاتمے کا اعلان کیا۔ ختم نبوت کا اعلان ہوا لیکن ختم امامت کا اعلان نہیں ہوا، اس کو دلیل نہیں چاہیے جو امامت کے جاری رہنے کا قائل ہے، وہ دلیل دے جو یہ کہہ رہا ہے کہ امامت خدا نے ختم کر دی ہے، رسول پر آ کر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دلیل ختم امامت چاہیے، اور جو دلیل ختم امامت نہ پیش کر سکے اس کے لیے لازم و واجب ہے کہ وہ امامت کے تسلسل کا قائل ہو جائے، اور قیامت تک خدا نے امامت کو ختم نہیں کرنا، سلسلہ امامت متصل ہوگا قیامت تک۔ اس لیے کہ ہدایت خدا قیامت تک جاری ہے، اور ہدایت خدا کو نافذ کرنے کا نام ہی امامت ہے۔ امامت وہ چیز جو ہم پڑھتے ہیں کہ فقط ایک عقیدہ ہے ذہن میں رکھ لیں، نہ عزیز من، امامت متعدد منابع میں، تشیع کے اور امامیہ کے منابع میں بیان کیا گیا کتب حدیث کے اندر کہ امامت نظام خداوند تبارک و تعالی ہے بشریت کے لیے، اور اسی نظام کے تحت زندگی بسر کرنی ہے، اس نظام کے علاوہ کوئی نظام اگر لائے فلن یقبل منہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اپنا لے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، جو اسلام کے نظام کے علاوہ کوئی نظام اپنا لے اس سے وہ نظام قبول نہیں کیا جائے گا، جو اسلام کے احکام کے علاوہ کوئی حکم لے آئے اسے وہ حکم قبول نہیں کیا جائے گا، جو اسلام کے علاوہ کوئی سلسلہ لے آئے وہ سلسلہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا نظام حکومت و نظام الہی نظام امامت ہے، نظام ولایت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نظام لے کر آئے وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ امامت کے نظام کے مقابلے میں کوئی بھی نظام انسان بنا کر لے آئے، گھڑ کے لے آئے، وہ سامری کا بچھڑا کہلائے گا، وہ نظام نہیں کہلائے گا، وہ جیسا بھی خوبصورت ہو، سامری نے بچھڑا بنایا بڑا خوبصورت بچھڑا بنایا، بدصورت ہوتا تو عورتیں قبول ہی نہ کرتی، چونکہ عورتوں کو ورغلانے کے لیے زہری خوبصورتی ایجاد کرنا پڑتی ہے، سامری اس حس سے آشنا تھا زنانہ حصے کہ میں بچڑا بناؤں اور خوبصورت بناؤں، اس لیے اس نے سونے اور چاندی سے بنایا اور بڑا خوبصورت بچڑا بنایا، اور یہ خوبصورت بچڑا دے کر عورتیں بھی اس کی گرویدہ ہو گئیں اور زنانہ زن نما مرد بھی اس کے گرویدہ ہو گئے، جو تشخیص نہ دے سکے کہ خدا کون ہے اور بچڑا کون سا ہے۔ عزیز من، اسی طرح جو بھی اللہ کے نظام کے مقابلے میں نظام بنا کے لے آئے، خواہ وہ آمریت کا نظام ہو، وہ شہنشاہیت کا نظام ہو، وہ جمہوریت کا نظام ہو، وہ موروثیت کا نظام ہو، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں جو بھی بشر بنا کے لائے گا وہ سامری کا بچڑا ہوگا، اور جو بھی اس نظام کو مان لے وہ درحقیقت گوسالہ پرست کہلائیں گے، وہ سامری کے پیروکار ہیں، وہ آئمہ کے پیروکار نہیں ہیں۔ اگرچہ زبان پہ نام موسیٰ کا ہو لیکن عمل میں سامری کے پیچھے جا رہے ہیں، چونکہ بچڑا ہی سامری کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ کا فرمانا ہے فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین لے آیا اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب آ کر دیکھو آیا اسلام نظام لایا یا نہیں لایا، یہ نقطہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اشارتاً عرض کیا تھا، اس اشارے کو تکرار کرتے ہیں کہ وضاحت کی گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، اگرچہ دوسرے مقامات پر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لیکن یہاں اس سلسلہ گفتگو میں وقت ہمارا محدود ہے۔ عزیزان من، دین کی شناخت کے مرحلے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دین بنایا، ہمارے دین شناس دین کے احکام تک پہنچے ہیں، جیسے کل اشارہ کیا کہ عوام رسومات تک پہنچے ہیں، علماء احکام تک پہنچے ہیں، لیکن علماء و عوام دونوں کا سفر ابھی باقی ہے، دونوں نے سفر کر کے نظام تک پہنچنا ہے۔ جب نظام تک پہنچیں گے تو احکام نافذ ہونے کا میدان ہموار ہوگا۔ اس لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو قدم اٹھایا، اہم کام کیا، وہ یہ نہیں تھا کہ دوسرے فقہا نے بھی احکام استنباط کیے، امام خمینی نے بھی احکام استنباط کیے، لہذا بعض قائل معتقد ہیں کہ فرق نہیں ہے امام خمینی میں اور دوسروں میں، بھلے فقی ہونے کے ناطے احکام کا فتویٰ دینے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، دوسرے بھی فقہا ہیں، یہ بھی فقی ہیں، لیکن امام کا کارنامہ یہ ہے کہ فقہ دین کو احکام سے ترقی دے کر نظام تک پہنچایا۔ وہ چھپا ہوا نظام جو قرآن کے آیات کے اندر پنہان تھا، جو سنت رسول اللہ کے اندر پنہان تھا، اور جو سیرت آئمہ کے اندر پنہان تھا، امام خمینی کی بصیرت نے اس نظام کو پہچان لیا اور دنیا کو بتایا کہ صرف اسلام احکام لے کر نہیں آیا کہ یہ احکام لے کر آپ کسی بھی دسترخوان پر بیٹھ جائیں، آپ چاہیں تو جمہوریت کے دسترخوان پہ احکام بجا لائیں، آپ چاہیں آمریت کے تحت احکام بجا لائیں، آخر آپ توجہ کریں، مسلمان صدیوں سے مسلمان شہنشاہیت کے تحت زندگی بسر کرتے رہے، تمام ممالک کے اندر، ایران کے اندر صدیوں سے شہنشاہیت کے تحت زندگی بسر کرتے رہے، احکام اسلام لے کر شہنشاہیت کے دسترخوان میں بیٹھے رہے۔ شہنشاہیت کے دسترخوان پر احکام کو کیسے تناول کریں، کیا عمل کریں اس کے اوپر؟ دین نے صرف احکام نہیں دیے تھے کہ یہ احکام لے لو اور کسی بھی سرزمین پہ چلے جاؤ، کسی بھی نظام کے تحت چلے جاؤ، کسی بھی سسٹم میں چلے جاؤ، بس یہ خیال رکھنا کہ ان احکام پر عمل کرنا۔ دو جس طرح آج مسلمان تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ احکام جا کر عمل کریں، خواہ وہ عربی ممالک میں جائیں یا غربی ممالک میں جائیں یا شرقی ممالک میں جائیں یا جس ممالک کے اندر بھی جائیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے جی ہم اپنے احکام پر عمل کر لیتے ہیں۔ عزیز من، دین تو صرف احکام کا نام نہیں ہے، دین احکام سے پہلے نظام کا نام ہے، اس نظام کے اندر ان احکام پر عمل ہوگا۔ جب نظام نہیں ہوا تو احکام کس کام آئیں گے؟ آپ کے عمل نہیں کر سکتے ان کے اوپر۔ آج کر سکتے ہیں، امریکہ میں رہیں یا پاکستان میں رہیں فرق نہیں پڑتا، آپ سوائے نماز اور روزے کے اور سوائے رسومات عبادات کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رسومات بجا لاتے، روزے کی رسم بجا لو، سحر و افطار کرتے رہو، رسم عید بجا لو، لیکن جب نظام نہیں ہوگا حقیقت عید کبھی بجا نہیں لا سکتے، حقیقت روزہ کبھی بجا نہیں لا سکتے، حقیقت حج کبھی بجا نہیں لا سکتے۔ نظام کے بغیر احکام سیکھ کر حج پر چلے جاؤ، اس حج کا فائدہ صرف چائنا کو ہوتا ہے، حاجی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں ہر سال حج ہو رہا ہے اور بہترین احکام سکھا کے ریہرسل کروا کے لے جاتے ہیں، کعبے کا ماڈل بناتے ہیں، ادھر یونٹ تولیے پہناتے ہیں اور کعبے کے ماڈل کے گرد گھما کے انہیں یہی ریہرسل کرا کے پھر انہیں جا کر حقیقی کعبے کے گرد گھما کے لے آتے ہیں۔ اس گھومنے کا فائدہ صرف چائنا کو مل رہا ہے، صرف ہوٹل کمپنیوں کو مل رہا ہے، صرف ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو مل رہا ہے، ایئر لائنز کو مل رہا ہے اور ٹورزم کے لائسنس والوں کو مل رہا ہے۔ حاجی کو کیا ملا، اسلام کو کیا ملا، دین کو کیا ملا، مسلمان کو کیا ملا اس سے؟ اگر نظام دین بھی ہوتا، نظام دین کے اندر احکام حج بجا لائے جاتے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایک سال کا حج ابراہیمی تمام عالم اسلام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کافی ہے، ایک سال کا ابراہیمی حج، جبکہ صدیوں سے ہو رہا ہے حج اور اب تو ٹورزم میں بدل گیا ہے۔ نظام کے بغیر احکام کسی کام کے نہیں ہو سکتے، اس نظام کی طرف بڑھنا ہے عزیز من۔ نظام بھی اللہ نے تعارف کروا کے ڈیٹیل میں فرما دیا، ہر نظام جو تم خود بنا لو اللہ کا نظام نہیں ہے، اللہ کا نظام نظام امامت ہے۔ کبھی ہم شہنشاہیت کے تحت، کبھی ہم جمہوریت کے تحت، کبھی ہم آمریت کے تحت، کبھی ہم کس نظام کے تحت، اور صرف احکام لے کر پریشان حال گھوم رہے ہیں۔ ہماری مشکلوں کا حل نظام کے اندر ہے، وہ نظام جس کے اندر یہ احکام لاگو ہو جائیں، اور وہ نظام امامت ہے۔ یہ نظام امامت نافذ نہ ہونا، اس نظام ولایت کا نافذ نہ ہونا، یہ آئمہ کا سب سے بڑا غم ہے۔ یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب عید کا دن آتا ہے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا غم زندہ ہو جاتا ہے، ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ کون سا غم؟ آیا شہداء کا غم، اپنے اجداد کا غم؟ نہ عزیز من، راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا امام کی خدمت میں کہ مولا کون سا غم تازہ ہو جاتا ہے، کس غم کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جب اس مسند پہ جس خدا نے ہمارے لیے مقرر کی تھی اس پہ میں طاغوت بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ طاغوت کو اس مسند پر دیکھ کر میرا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ غم اہل بیت ہے عزیز من، یہ ہے غم رسول، یہ ہے غم حسین۔ ایک وہ غم ہے، اشارہ کیا تھا کل آپ کی خدمت میں، ایک وہ غم ہے جو ہم برپا کرتے ہیں، اس کی توفیق ہے، وہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہمیں خدا نے یہ نعمت عطا کی ہے غم حسین۔ غم واقعی نعمت ہے، تعجب کرتے ہوں گے بعض کہ غم کیسے نعمت ہو سکتا ہے، نہ ہر غم نعمت نہیں ہے، بعض غم سم ہے۔ اقبال کے بقول کہ غم زندگی سم زندگی، زہر ہے، غم کھا جاتا ہے انسان کو، صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے انسان کی، حواس باختہ ہو جاتا ہے غموں کے اندر انسان۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ غم کون سا غم ہے، ایک غم سم زندگی ہے اور ایک غم نعمت خدا ہے، ایک خوف سم زندگی ہے اور ایک خوف عین حیات ہے، مایائی زندگی ہے۔ وہ خوف اگر نہ ہو انسان مردہ کہلاتا ہے، اس خوف کی وجہ سے زندہ کہلاتا ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے وصیت نامے میں وہ افتخارات لکھے ہوئے ہیں، پہلے دو تین صفحے فقط افتخارات کے ہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ پیرو حسین ابن علی ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ پیرو امیر المومنین ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ پیرو جعفر صادق علیہ السلام ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم وارثان کربلا ہیں۔ یہ قابل فخر غم ہے، لیکن اس غم کو سمجھنا ہے عزیز من، اس غم میں آپ نے شریک غم ہونا ہے۔ ہم جو غم مناتے ہیں اس غم میں آخر میں آ کر, یا اس غم کا نام بھی رکھتے ہیں پرسا دینا. ہم پرسا دے کے چلے جاتے ہیں. پرسا فراق کے غم کا ہوتا ہے, فراق کے غم کا پرسا ہوتا ہے. لیکن وہ غم جو حسین کا غم ہے اس میں شرکت کی ضرورت ہے. آپ اور شریک غم حسین بن جاؤ, آپ اور شریک غم اہل بیت بن جاؤ. اور آج سب سے زیادہ اہم ضرورت, جب ہم زمانہ غیبت میں رہ رہے ہیں, انتظار کا مقصد و ایک منتظر کا کام اپنے زمانے کے امام کے غم میں شریک ہونا ہے. ہم صرف یوں نہیں کہ حسین کے غم میں شریک ہیں, ہم امام زمانہ کے غم میں شریک ہیں. غم امام زمانہ کیا ہے؟ اے امام زمانہ کے دل میں کوئی غم ہے یا نہیں ہے؟ غم ہے, اس غم میں شرکت کی ضرورت ہے. عرض کیا تھا معمولی انسانوں کے معمولی غم ہوتے ہیں اور غیر معمولی انسانوں کے غیر معمولی غم ہوتے ہیں. غیر معمولی انسان ہر چیز میں غیر معمولی ہوتا ہے, معمولی انسان ہر چیز میں معمولی ہوتا ہے. خوشی ہو یا غم, حزن ہو یا خوف, ہمارا خوف, چونکہ ہم معمولی لوگ ہیں, ہمارے خوف معمولی ہیں, معمول کے مطابق. ہم سب تقریباً ایک جیسی چیزوں سے ہی ڈرتے ہیں, سارے یکساں چیزوں سے ڈرتے ہیں سارے. نفسانی خوف, احساساتی خوف, معمولی خوف. ہم ڈرتے ہیں بیماریوں سے, ہم ڈرتے ہیں موت سے, ہم ڈرتے ہیں ناکامیوں سے, ہم ڈرتے ہیں پیسے کی کمی سے, ہم ڈرتے ہیں وسائل کی کمی سے, ہم ڈرتے ہیں فقر و فاقہ سے. یہ ہمارے خوف ہیں. لیکن اولیاء خدا کے یہ خوف نہیں ہوتے. اگر اولیاء خدا کا خوف وہی ہو جو ہمارا خوف ہے, پھر تو وہ ولی خدا نہیں ہو سکتے. اس لیے جب یہود نے دعویٰ کیا کہ ہم اولیاء اللہ ہیں, خداوند تعالیٰ نے انہیں بتا دیا, اللہ نے بتا دیا ان کو کہ اگر تم ولی خدا ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو, تمنا موت کرو. یا ایو الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہودیوں, اے وہ لوگوں جنہوں نے یہودیت اپنا لی ہے, اگر تم سچے ہو اپنے کہنے میں کہ ہم اولیاء خدا ہیں, تو پھر تمنا موت کرو. تم موت کی تمنا دلیل ہوگی کہ تم ولی خدا ہو, تم اولیاء خدا ہو. ہم موت سے ڈرتے ہیں, ہم موت کا نام آ جائے گھبرا جاتے ہیں, ہم موت کا نام آ جائے لا حول ولا پڑھتے ہیں, ہم آرزو موت نہیں کرتے, موت سے ڈرتے ہیں. ہم اولیاء خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اولیاء خدا موت کی تمنا کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ڈرتے نہیں موت سے, بلکہ ان کی آرزو و تمنا ہے موت. آپ نے جو بلاغہ میں مشاہدہ فرمائی, بستر شہادت میں امیر المومنین علیہ السلام نے یہ جملہ بیان فرمایا, اے شہادت, اے موت, تو کہاں ہے, تو کہاں تھی؟ علی تیری تلاش میں ہر میدان میں گیا, تو علی کے ہاتھ نہیں آئی, تو آج علی کے ہاتھ آئی ہے. علی تیرا استقبال کرنا چاہتا ہے, علی تیرے پیچھے تھا, تو علی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی, آج تو علی کے ہاتھ آئی ہے. اس وقت حضرت نے فرمایا, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ نہیں فرمایا میں زخمی ہو گیا, میں ناکام ہو گیا, فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور ایک مقام پر نہج البلاغہ میں حضرت نے خطبہ فرمایا کہ یہ لوگ جو امامت کے حکمت کو نہیں سمجھتے, علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں بات کرتا ہوں تو ان میں چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کو امامت و قیادت و حکومت کا شوق ہے, یہ اقتدار کے دل دادا ہیں, اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں ڈرتے ہیں, بولتا ہوں تو کہتے ہیں اقتدار پسند ہیں, خاموش رہتا ہوں کہتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں, جنگ سے ڈرتے ہیں. اس وقت حضرت نے ان کو بیان کیا کہ بھلا ہو تمہارا, تمہیں معلوم نہیں, تم ابو طالب کے بیٹے کو جانتے نہیں. حضرت نے فرمایا, خدا کی قسم واللہ, لابن ابی طالب آنس من الموت آنس بالموت من الطفل من صدیه امه، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا اس بچے کی نسبت زیادہ مانوس ہے موت سے جو بچہ اپنی ماں کے دودھ سے انس رکھتا ہے. بچہ ڈرتا ہے ماں کے دودھ سے، بچہ تمنا کرتا ہے ماں کے دودھ کی، بچہ تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے. حضرت نے فرمایا میں اس سے زیادہ موت کی آرزو کرتا ہوں. کیوں؟ کہ بچے کے غریزے میں خدا نے رکھا ہے تیری بقا اس دودھ کے اندر ہے. اور علی کی فطرت میں خدا نے رکھا ہے کہ علی کی لقاء اس موت کے اندر موجود ہے. میں موت سے کیوں ڈروں؟ یہ جو نا درود پڑھیے محمد، علی فرماتے ہیں یہ نہ میری خاموشی کا معنی سمجھتے ہیں نہ میری گفتگو کا معنی سمجھتے ہیں، میری گفتگو کے غلط نتیجے لیتے ہیں، میری خاموشی کا غلط نتیجہ لیتے ہیں. میں جب بولتا ہوں تو دین خدا کے لیے بولتا ہوں، اور میں جب چپ رہتا ہوں تو دین خدا کے لیے چپ رہتا ہوں. نہ میں خواہش کے تحت بولتا ہوں نہ میں خواہش کے تحت چپ رہتا ہوں. میں خواہشات کا پیروکار نہیں، میں اللہ کی رضا کا طلبکار ہوں. خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا. عزیزان ایمان، نظام امامت کے قائم نہ ہونا وہ رسول اللہ نے جو قائم کیا تھا اس کا جاری نہ رکھنا، یہ غم تھا علی کے دل میں، یہ غم اہل بیت ہے، یہ غم انسان کامل ہے. خلیفہ خدا و ولی خدا وہ امام ناس جس کو خدا نے بشر کا امام بنایا ہو، اس کے خوف اور ہوتے ہیں. قرآن مجید میں خوف موسیٰ ذکر کیا گیا کہ جب جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا موسیٰ ڈر گئے، جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی وہ سانپ بن کے ہلنے لگی، موسیٰ ڈر گئے. یہ مارکہ عوامی مارکہ تھا، تمام عوام اس کے اندر شریک تھے، عورتیں اس میں موجود تھیں، مرد بچے چھوٹے بڑے، بنی اسرائیل بھی موجود تھے، آل فرعون بھی موجود تھے، کیونکہ عوامی مجمع لگا ہوا تھا. اس عوامی مجمع کے اندر توجہ کریں، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، عورتیں نہیں ڈری جو ہر چیز سے ڈر جاتی ہیں، بچے نہیں ڈرے جو ہر چیز سے ڈر جاتے ہیں، عوام نہیں ڈرے جو ہر چیز سے ڈر جاتے ہیں. بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی نہیں ڈرا، آل فرعون میں سے کوئی بھی نہیں ڈرا، نہ فرعون ڈرا نہ فرعون کا درباری، کوئی بھی نہیں ڈرا. قرآن گواہی دے رہا ہے پورے مجمع میں اگر کوئی ڈرا نبی خدا ڈر گیا، موسیٰ ڈر گیا. فاوجس خیفتن فاوجس موسیٰ خیفتن علی نفسہ، موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، موسیٰ کے نفس میں خوف پیدا ہو گیا. خوب یہ کس کا خوف تھا کہ کہیں کوئی سانپ مجھے کاٹ نہ لے؟ یہ کیسا خوف تھا؟ کسی عورت کے دل میں نہیں آیا، کوئی عورت نہیں ڈری کہ یہ سانپ مجھے کاٹ نہ لے، کوئی بچہ نہیں ڈرا، تماشائیوں میں سے کوئی بھی نہیں ڈرا، چھوٹے بڑوں میں سے کوئی بھی نہیں ڈرا. ڈرا تو نبی خدا ڈر گیا، وہ ڈرا جس کو خدا نے اس امت کی نجات کے لیے بھیجا تھا، وہ ڈر گیا. یہ کون سا خوف تھا؟ اس کو آئیں نہج البلاغہ میں اٹھا کے دیکھیں. امیر المومنین فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ کون سا خوف تھا. حضرت کا فرمانا ہے کہ موسیٰ لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسہ، موسیٰ کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، ڈر گئے چونکہ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ مت ڈر، لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر. اللہ نے جب کہا موسیٰ مت ڈر یعنی موسیٰ ڈر گئے، خوف آ گیا. علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خوف جو موسیٰ کے دل میں تھا یہ کون سا خوف تھا؟ یہ اپنی موت کا خوف اور نفس کا خوف اور جسم کا خوف کہ کوئی سانپ مجھے ڈس نہ لے، اس کا خوف نہیں تھا. کیوں؟ کے سامنے جادو تھا، موسیٰ کے پاس معجزہ تھا، وہ جادو کی رسیاں تھیں، موسیٰ کے پاس اژدہا تھا، معجزاتی اژدہا تھا۔ تو جس کے پاس اتنی طاقت موجود ہو اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ ڈر ہیں جو معمولی لوگوں کے نہیں ہوتے، غیر معمولی لوگوں کے ڈر ہوتے ہیں۔ غیر معمولی لوگ ڈرتے ہیں۔ کون سا ڈر تھا؟ ڈر یہ تھا، لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسے، پھر کس وجہ سے ڈرے؟ بل لغلبت دول الزلال، لغلبت دول الجہال، وغلبت الجہال، بلکہ گمراہ حکومتوں کے برسرکار اقتدار آنے سے ڈرے، فرعون کی طاقت اور فرعون کی حکومت کے جاری رہنے کے خوف سے ڈرے۔ کیوں ڈرے موسیٰ؟ اس لیے ڈرے، اے پروردگار یہ جادو دکھائیں گے، یہ شعبدہ دکھائیں گے، میں معجزہ دکھاؤں گا۔ فیصلہ عوام کو کرنا ہے، اگر یہ عوام شعبدے اور معجزے میں فرق نہ کر سکے تو یا ان جادوگروں کو بھی نبی سمجھ لیں گے یا مجھے بھی جادوگر سمجھ لیں گے۔ اگر انہوں نے ان کو نبی سمجھ لیا تو بھی فرعون کی حکومت جاری رہے گی، اگر انہوں نے مجھے جادوگر سمجھ لیا تو بھی فرعون کی حکومت جاری رہے گی۔ اور جو کچھ موسیٰ کا ڈر تھا وہ حق ثابت ہوا، وہ حق ثابت ہوا، کیونکہ عوام نے یہی تالیاں بجائیں اور خوش ہوئے اور اعلان ہوا کہ وہ بھی جادوگر اور یہ بھی جادوگر۔ جب موسیٰ نے معجزہ دکھایا، شعبدے اور معجزے میں فرق نہیں کر سکے، تو موسیٰ کو ڈر یہ تھا عزیز من کہ یہ قوم جو شعبدہ بازوں میں اور معجزہ دکھانے والوں میں فرق نہیں کر سکتے، جو راہزن اور راہبر میں تمیز نہیں کر سکتے، جنہیں یہ نہیں پتا کہ موسیٰ درست ہے یا جادوگر، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ موسیٰ درست ہے یا فرعون، اگر یہ تمیز نہ کر سکے جاہلوں کی حکومتیں برقرار ہو جائیں گی، گمراہ نظام برسر اقتدار آ جائیں گے، اور گمراہ نظاموں کے تحت یہ امت زندگی بسر کرے گی۔ یہ خوف فقط رہبروں کے دل میں ہوتا ہے، یہ خوف فقط آئمہ کے دل میں ہوتا ہے، یہ بڑا مقدس خوف ہے، یہ جان کا خوف نہیں، یہ جان کا خوف نہیں عزیز من، یہ بڑا مقدس خوف ہے جو خدا فقط انبیاء کو عطا کرتا ہے، وہی خوف جو میدان غدیر میں پھر ہمیں نظر آتا ہے۔ جب رسول اللہ آئے ولایت کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن مجید کا فرمانا ہے، پھر رسول اللہ کے دل میں خوف آ گیا، اللہ نے فرمایا اے رسول لا تخشوہم وخشونی، اے رسول ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو۔ اب رسول اللہ کو کس چیز کا خوف تھا؟ آیا جان کا خوف تھا؟ جو جان کے خوف سے ڈر جائے، جان کے اوپر موت کے خطرے سے ڈر جائے، اللہ اس کو نبی نہیں بناتا، کسی بزدل کو خدا نبی نہیں بناتا، کسی خوفزدہ کو اللہ نبی نہیں بناتا۔ وہ پھر یہ قرآن میں کہہ رہے کہ ڈر گئے رسول اللہ، ڈر گئے، اللہ نے فرمایا لا تخشوہم وخشونی، رسول درود پڑھیے محمد والے محمد، لا تخشوہم وخشونی، ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو۔ کیا ڈر تھا رسول اللہ کو؟ عزیز ایمان رسول اللہ کو یہی ڈر تھا کہ میں نظام ولایت کا اعلان کر رہا ہوں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا اعلان کر رہا ہوں، اور اگر ان کو ولایت سمجھ میں نہ آئی اور انہوں نے ولایت کا معنی دوستی سمجھ لیا اور ولایت کا معنی محبت سمجھ لیا، تو قیامت تک نظام کی طرف نہیں آئیں گے، فقط دوستی کے اوپر واہ واہ کر کے، بخن بخن کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ یہی تو ڈر تھا رسول اللہ کو، اور آج تک رسول اللہ کے ڈر کی گواہی لوگوں کا عمل دے رہا ہے، آج تک دے رہا ہے۔ رسول اللہ کو یہی ڈر تھا کہ میں نظام پیش کر رہا ہوں، یہ اس کا معنی کریں گے دوستی، فارسی میں کہتے ہیں دوستی، عربی میں کہتے ہیں محبت، حب، ولا کا ایک معنی حب ہے جس کا فارسی میں ترجمہ ہوتا ہے دوستی، فارسی میں دوست رفیق کو نہیں کہتے، دوست محبت کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی فارس آپ کو کہے کہ دوست دارم، یعنی مجھے آپ سے محبت ہے، دوستی کا مطلب محبت کرتے ہیں فارسی زبان میں، جو اردو میں راج ہو گیا ہے، کو مانا کیا گیا۔ رسول اللہ نے اعلان کیا من کن تو مولا ہو فہادہ علی مولا ہو، کیا مانا ہے اس کا؟ جس کا میں دوست اس کے علی دوست، جس کا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے. عزیز من، یہی ڈر تھا رسول اللہ کو کہ میں نظام ولایت و نظام امامت ان کے سامنے متعارف کروا رہا ہوں اور یہ اس سے فقط دوستی و محبت نتیجہ لیں گے اور بخن بخن کر کے چلے جائیں گے. بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ بخن بخن عربی زبان میں واہ واہ کو کہتے ہیں، مبارک کو نہیں کہتے. یہ غلط ترجمہ ہے، بخن کا ترجمہ مبارک ہو نہیں ہے، چونکہ مبارک خود عربی لفظ ہے. عرب جب کسی کو مبارک دینا چاہتا ہے تو کہتا ہے بارک اللہ، وہ مبارک ہی کہتا ہے چونکہ خود عربی لفظ ہے، وہ تو نہیں کہتا مبارک ہو. بخن بخن، بخن بخن واہ واہ کے لیے ہے، یعنی تحسین کے الفاظ، داد کے الفاظ میں سے ہیں. جس طرح داد دیتے ہیں ہم، کوئی شعر پڑھتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، کوئی نکتہ لگاتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں واہ واہ، داد دیتے ہیں ہم اس کو. عرب بخن بخن کہتے ہیں، اردو میں واہ واہ کہتے ہیں، فارسی میں باہ باہ کہتے ہیں، فارس کہتے ہیں باہ باہ، یعنی تحسین کے الفاظ. مزہ آ گیا، داد دیتے ہیں نا، یعنی آپ کی بات سن کے لطف آیا ہمیں، مزہ آیا ہمیں. جب انسان کو مزہ آتا ہے کھانا کھاتے ہوئے جو چیز اچھی لگی کہتے ہیں واہ واہ بھائی، واہ واہ بھائی، بریانی اچھی لگی واہ واہ، حلوہ اچھا لگا واہ واہ، پراٹھا اچھا لگا واہ واہ، ٹکا اچھا لگا واہ واہ، حلیم اچھی لگی واہ واہ، مجلس اچھی لگی واہ واہ، اعلان اچھا لگا غدیر میں تو بھی واہ واہ. یعنی یہ کہ سن کے مزہ آ گیا، سن کے مزہ آ گیا. رسول اللہ کو یہی خوف تھا کہ میں یہاں پر نظام کی بات کروں گا، اگر انہوں نے نظام نہ سمجھا اور اس کا معنی دوستی سمجھا، اس کا معنی محبت سمجھا اور بخن بخن پہ کہہ کے چلے گئے، نظام اللہ نافذ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ لغلبت الجہال و دول الزلال. اگر غدیر سمجھ میں نہ آیا تو جہلا کی حکومتیں قائم ہو جائیں گی، یہ دوسرے نظاموں کے تحت چلے جائیں گے. رسول اللہ کا ڈر یہ تھا، خوف. کس کا خوف تھا؟ کہ نظام ولایت کہیں میرے بعد قائم نہ ہو، اسی کا ڈر تھا رسول اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نظام ولایت و امامت کو چھوڑ کر کسی اور نظام کے نیچے چلے جائیں گے، میری امت کہیں اور کسی چھتری کے نیچے چلی جائے. یہ ڈر تھا رسول اللہ کے دل میں، اور یہی ڈر غم بن گیا. ڈر چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں تو نظام امامت قائم تھا، خود رسول اللہ امام تھے، امام مسلمین تھے. جو نظام قائم ہو اس کے جاری رہنے کے خطرے کو، خوف کو خوف کہیں گے، اور جو قائم ہی نہ ہوا ہو، برسر اقتدار نظام امامت نہ آیا ہو، اس احساس کو غم کہتے ہیں. خوف بھی ایک احساس ہے، غم بھی ایک احساس ہے. معمولی لوگوں کا خوف و غم معمولی ہے، روزمرہ کا خوف و غم ہے. ہمیں خوف و غم ہے نان کا، نان یعنی روٹی، خوف نان. پوری پاکستانی ملت سب سے بڑا خوف جو اس کے اوپر طاری ہے وہ خوف نان ہے، خوف نان. لہذا جو بھی آتا ہے تو وہ پہلے نان کا وعدہ دیتا ہے کہ اگر آپ میرا ساتھ دو، مجھے ووٹ دو، تو میں آپ کو روٹی کپڑا اور مکان دوں گا، اگرچہ آپ کا مکان بھی چھین لوں گا آپ سے، اور یہ روٹی ملتی ہے یہ بھی تمہیں میسر نہیں ہوگی، اور کپڑے بھی اگر تمہارے سائز کے ہوں یا نہ ہو اتار لوں گا تمہارے، لیکن وعدہ پھر بھی یہی دیتے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان. اور نان کے خوف میں مبتلا امت، نان کے غم میں مبتلا امت، جس کے دل میں غم نان بیٹھا ہوا ہے، روٹیوں کا غم، خوف نان بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں روٹیاں کم نہ ہو جائیں. یہ روٹیاں معبود ہیں ہماری، یہ روٹیاں خدا بن گئی ہماری. جس معاشرے میں رسول اللہ آئے تھے وہاں مورتیوں کو خدا بنا کے رکھا ہوا تھا، وہاں پتھروں کے بت کو خدا بنا کے رکھا ہوا تھا. علامہ اقبال فرماتے ہیں تہذیب نوی نے نئے بت تراشے ہیں. تہذیب نوی نے کیا بت تراشے؟ قومیت، لسانیت، وطنیت. یہ علامہ اقبال کے بقول یہ تہذیب نوی کے بت ہیں. اور جس طرح ان بتوں کو ایک بت شکن چاہیے تھا، وہ بت شکن کسی زمانے میں ابراہیم تھے، کسی زمانے میں رسول اللہ تھے، کسی زمانے میں امیر المومنین تھے، وہ کسی زمانے میں حسین ابن علی آج کا زمانہ بھی بت شکن مانگ رہا ہے, جو آ کر ان تہذیب نبی کی بنائی ہوئی بتوں کو توڑے, بت لسانیت کو توڑے, بت قومیت کو توڑے, بت علاقائیت کو توڑے, بت وطنیت کو توڑے. اقبال کے بقول, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یہ جو چھوٹے بڑے بت بنائے ہیں, کیونکہ عربوں کے یہاں چھوٹے بڑے بت تھے, کچھ چھوٹے کچھ بڑے, اقبال علامہ اقبال کے بقول سب سے بڑا ان کا وطن جو ایک بت بنا کے مسلمانوں کے سامنے رکھا, یہ وطن ہے, یہ بت ہیں عزیز من. ان بتوں میں سے جو سرمایہ کارانہ نظام نے خدا بنا کے رکھا, آج کا سامری سرمایہ دارانہ نظام میں سے سرمایہ کاری نظام ہے, سرمایہ پسند نظام, سرمایہ دار نظام. کہ البتہ یہ سرمایہ داری ترجمہ درست نہیں ہے اس کا, کیپٹلزم کا مطلب سرمایہ دار ہونا نہیں ہے, یہ لغوی غلطی اشتباہ ہے. جو چونکہ ہمارے ہاں دیکھا دیکھی سارے کام ہوتے ہیں, مکھی بھی مکھی ماری جاتی ہے, جس نے پہلا ترجمہ کر دیا دوسرا وہی ترجمہ کر, قرآن ابھی تک ایسے ہی جا رہا ہے, جس نے قرآن کا پہلا جو ترجمہ کر دیا ابھی صدیاں گزرنے کے بعد وہی ترجمہ جاری ہے. کوئی غور نہیں کرتا کہ یہ ترجمہ متن کے مطابق نہیں ہے, یہ ترجمہ آیت کے ساتھ فٹ نہیں آتا. خوب, یہ دوسری زبانوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے. کیپٹلزم کا مطلب سرمایہ دار نہیں ہے, کیپٹلسٹ سرمایہ دار کو نہیں کہتے. سرمایہ پسند, سرمایہ طلب, یہ ترکیب ازم کی جب آتی ہے, آپ بہت ساری جگہوں پر اس کو استعمال کرتے ہیں نا. سوشلزم اشتراکیت دار کو نہیں کہتے, اشتراکیت پسند, سوشلزم یعنی اشتراکیت پسندی. کمیونزم اشتراکیت پسندی, اس کو پسندی کے معنی میں کیا جاتا ہے علمی طور پر. اگر یہ عزیز جوان ہمارے, چونکہ زیادہ ظاہر اسٹوڈینٹس ہیں, ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, طالب علمانہ گزارش, یہ دقت کیا کریں, جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ذرا ری چیک کریں کہ آیا یہ ترجمے درست ہیں یا نہیں ہیں. کیپٹلزم کا مطلب سرمایہ دار ہونا نہیں ہے, کیپٹلزم کا مطلب سرمایہ طلب ہونا ہے, سرمایہ پسند ہونا. لہذا کیپٹلزم, کیپٹلسٹ وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہوں. کیپٹلزم یعنی جو بھی اس کی طلب رکھتا ہے, جو پسند کرتا ہے اس نظام کو, جو رغبت و رجحان رکھتا ہے, سرمایہ طلبی کا نظام, سرمایہ دارانہ نظام یعنی سرمایہ طلبی کا نظام. میں ابھی سرمایہ داری استعمال کروں گا, چونکہ وہ ذہنوں میں پہلے سے جو مطلب بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ الجھن پیدا ہو جائے. جب کسی چیز کی تصحیح ہوتی ہے, چونکہ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں غلط العام, وہ غلط العام غلط العوام بھی ہوتی ہیں. اگر آپ غلط چیز جو رائج ہو گئی ہے اس کا صحیح طریقہ بیان کریں تو کسی کے ذہن میں آتی نہیں ہے, چونکہ سب کے ذہن میں وہ غلط مفہوم بیٹھا ہوتا ہے. اس لیے میں وہ غلط ترجمہ ہی استعمال کروں گا یہاں پر, اس توجہ دلانے کے بعد کہ کیپٹلزم کا مطلب سرمایہ طلبی ہے, سرمایہ پسندی ہے, سرمایہ داری نہیں ہے. اس سرمایہ داری نظام نے خدا بنا کے دیا انسان کو. سرمایہ داری نظام پورا مذہب بن کر آیا, نظام ہوتا ہی ہوا جس کے اندر سب کچھ ہو, پورا مذہب بن کر آیا, مقدس بن کر آیا. سرمایہ طلبی یا سرمایہ داری نظام کا خدا نان ہے, نان روٹی. اس روٹی کو معبود انسان بنایا, اس کو خدا بنایا, اس تک رسائی مقصد خلقت بنایا. روٹی تک پہنچنا, نان تک پہنچنا, کیونکہ پیسہ ذریعہ ہے اسی کا. یہ غم نان سب کے اندر ہے کہ کہیں یہ خدا ہم سے دور نہ ہو جائے, کہیں یہ خدا ہم سے چھوٹ نہ جائے, کہیں یہ خدا کم نہ ہو جائے, کہیں اس کی پرستش ہم میں کوتاہی نہ ہو جائے. آپ دیکھیں غم نان ہم سے کیا کروا رہا ہے. بہت اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے کہ ہم سمجھے آئمہ کا غم کیا, غم حسین کیا ہے, غم اہل بیت کیا ہے. بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا عطیہ ہے اگر غم حسین کسی کو نصیب ہو جائے, اگر غم حسین نصیب ہو جائے اس سے بڑی نعمت خدا کوئی اور پیدا نہیں کی ہے جس کو غم حسین نصیب ہو جائے. پہلے دیکھو غم حسین کیا تھا, حسین کا غم کیا تھا, خدا غم دیتا ہے, دل دیکھ کے غم دیتا ہے, اور ہر آدمی اپنے غم سے پہچانا جائے گا. غم انسان کی شناخت ہے, کس کے غم ہے تیرے دل کے اندر. جس کا غم ہے تو وہی ہے, جس کا غم ہے جتنا وہ انسان اتنا ہی ہے. جس کے اندر غم نان ہے اس کی قیمت صرف ایک روٹی کے برابر ہے. غم انسان کی قیمت کا نام ہے, غم انسان کی ویلیو کا نام ہے, غم انسان کی قدر کا نام ہے. اپنی قدر پہ جانو, تولو اپنے آپ کو, کس چیز کا غم ہے. اگر غم نان ہے تیرے دل میں, تیری قیمت صرف ایک روٹی کی جتنی ہے. اگر غم لباس ہے, کپڑا ہے, تیری قیمت صرف ایک سوٹ جتنی ہے. اگر غم ہے تیرے اندر مکان کا, تیری قیمت صرف ایک مکان جتنی ہے. جس چیز کا غم ہے تو اتنا ہی ہے. اب اپنے آپ کو تول لیں, ہماری کیا قیمت بنتی ہے. سرمایہ طلبی نظام نے روٹی کو خدا بنا کے پیش کیا, معبود بنا کے پیش کیا, اور اس کی قربت کو مقصد زندگی قرار دیا. اور یہ غم نان ہے جس نے ہم سے ساری دنیا کے غم چھوڑا دیے اس ایک غم نے. انسان کا غم ہوتا ہے ایک, توجہ فرمائیں ذرا, یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم, ہم و غم. گفتگو میں روزمرہ استعمال کرتے ہیں, اس کا تو ہم و غم ہی. پتھر سورج کی روشنی سے بنتے ہیں نا, سورج کی حرارت جو فلٹر ہو کے زمین کے نیچے جاتی ہے, اور زمین کے نیچے جو عمل رد عمل ہوتا ہے اس کے تحت یہ قیمتی پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے. معمولی پتھر, یہی خاک قیمتی پتھر میں بدل جاتی ہے, یہی پتھر قیمتی پتھر بن جاتا ہے. کب؟ سال ہا سال, جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے اس کو قیمتی پتھر بنا دیتی ہے. سال ہا باید کہ یک سنگ اصلی ز آفتاب, لال گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن. کارنہا باید, کارنہا باید, تاز پشت آدم نطفی, بل وفائے کرد گردد یا اویس اندر قرن. کہ کئی صدیاں گزریں تاکہ ایک انسانی نطفہ ابو الوفائے کرد بن جائے یا اویس کرنی بن جائے. صدیوں گزریں, صدیوں کے بعد ایک بل وفائے کرد پیدا ہوتا ہے عرفاء نامدار میں سے, یا اویس کرنی پیدا ہوتا ہے. یہ روز روز تو نہیں آنے والے. اب کب خمینی پھر پیدا ہوگا؟ صدیاں گزریں گی پھر تکرار ہوگا حضرت روح اللہ. روز روز تو نہیں پیدا ہوتا. علامہ طباطبائی روز روز تو نہیں پیدا ہوتا. یہ عظیم ہستی, یہ فیلسوف فلاسفہ, یہ استاد فلاسفہ شرق و غرب, یہ مغربی فیلسوف بھی فخر کرتے ہیں ان کے شاگردی کے اوپر. یہ عظیم انسان, کہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس میں مغربی فلاسفہ بڑے نامدار آج کے زمانے کے, کچھ عرصہ قبل ہوئی تبریز کے اندر ایران میں, چونکہ علامہ طباطبائی تبریز سے تھے, ان کی کانفرنس ہوئی ان کے مقامی علمی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. تو بہت سارے یورپ سے فیلسوف بلائے ہوئے تھے, دعوت کیے ہوئے تھے انہوں نے, معروف نام. وہ آئے, انہوں نے آ کر تقریریں سنی جو علماء اور دوسرے کر رہے تھے علامہ کی شان میں, اور اس میں وہ بار بار مسلسل یورپی مفکرین کے نام لیتے تھے, بڑے بڑے نام. آخر میں وہ ایک جرمن کا فیلسوف اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ ہم یہاں پر وہ سننے نہیں آئے ہیں جو خود ہم نے آپ کو سکھایا ہے, ہم یہاں پر سننے آئے ہیں کہ علامہ طباطبائی نے دنیا کو کیا سکھایا ہے. تم ہمیں پھر وہی بنا رہے ہیں جو ہم نے تمہیں سکھایا تھا. آپ ہمیں بتاؤ علامہ کیا سوچتے ہیں. عزیزن فخر کرتے ہیں وہ لوگ, یہ علامہ طباطبائی اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ, چونکہ فلسفہ پڑھے ہوئے تھے وہ, قرآن دو علم پڑھے ہوئے تھے, ویسے سارے علوم پڑھے ہوئے تھے لیکن جو فیلڈ اپنے لیے انتخاب کیا, ایک قرآن اور ایک فلسفہ انتخاب کیا, اور فلسفہ و قرآن پڑھ کر. علامہ کی حالت یہ تھی آخری عمر کے حصوں میں, ان کے داماد تھے شہید قدوسی جو پہلے اٹارنی جنرل تھے ایران کے, شہید قدوسی وہ ان کے داماد تھے. ایک دن قم میں کے ایک چوراہے میں, علامہ طباطبائی انقلاب سے پہلے کی بات ہے, قم کے چوراہے میں کھڑے ہوئے پریشان, تو داماد نظر آ گئے. انہوں نے پوچھا کہ علامہ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ علامہ نے کہا کہ پانچ تومان اگر ہیں تو دے دو، میں گھر میں دوپہر کی روٹی لے کر جاؤں. پانچ تومان، پانچ تومان شاید پانچ پیسے بنتے ہیں پاکستانی، وہ شاید اس سے بھی کم، دو پیسے، دو پیسے دو تاکہ میں گھر میں روٹی لے کر جاؤں. ظاہر لوگ خمس و زکات ان کو تو نہیں دیتے، ان کو دے. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ خوئی قدس سرہ خدا رحمت کرے انہیں، علامہ طباطبائی کے کلاس فیلو تھے، وہ مرجعیت کی لائن میں چلے گئے، یہ قرآن و فلسفہ کی طرف آ گئے. ان کا یہ فرمانا تھا مرحوم آغا خوئی کا کہ علامہ طباطبائی نے قرآن کی خاطر قربان کیا ہے اپنے آپ کو، قربانی دی ہے اس شخص نے، اور واقعی قربانی دی. لیکن عزیز من، پھر بھی اگر علامہ طباطبائی فکر نان کے ساتھ اپنا سبجیکٹ فیکلٹی انتخاب کرتے تو وہ فیکلٹی انتخاب کرتے جس کے اندر ان کے دامن بھرا ہوتا خمس و زکات سے. لیکن ایسا دانستہ ایک نابغہ روزگار انسان نے ایسی فیکلٹی انتخاب کی، معلوم تھا کہ لوگ نہیں آ کے دیتے کچھ بھی، فیلسوف کو کون دے گا. یہ جرأت و جسارت چاہیے، علمی میدان شجاعت چاہیے. میں ہمیشہ جوانوں سے عرض کیا ہے کہ بہت جس چیز کی کمی نظر آتی ہے وہ دلیری اور شجاعت. جذبات ہیں الحمدللہ، جذبات بھرپور ہیں، لیکن شجاعانہ جذبات نہیں ہیں، دلیرانہ جذبات نہیں ہیں. دلیری روڈ پہ نہیں چاہیے، وہ سب سے کم مرتبہ ہے دلیری کا، دشمن کے سامنے سب سے کم مرتبہ ہے دلیری کا. دلیری سوچ میں چاہیے، دلیری فکر میں چاہیے، شجاعت فیصلے میں چاہیے، وہ شجاعت اقدام میں چاہیے. جس دن ہمارے جوانوں نے شجاعانہ فیصلے شروع کر دیے اور شجاعانہ سوچنا شروع کر دیا، اس دن یہ اقبال کے شیر و اقبال کے شاہین بن جائیں گے. جس دن نان کے غم سے باہر آ گئے اور وہ غم ان کے دل میں آ گیا جو خدا نے بعض دلوں کے لیے، مقدس دلوں کے لیے رکھا ہے، جس دن وہ غم ان جوانوں کے اندر آ گیا. اقبال خدا آرزو کرتے تھے، طالب علم کو خطاب کر کے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تیرے اندر مجھے اضطراب نظر نہیں آتا، تیرے اندر مجھے غم نظر نہیں آتا. وہ غم تیرے اندر کیسا ہو، تو کسی طوفان سے آشنا ہو، شاید وہ طوفان تیرے اندر وہ اضطراب پیدا کر دے، یہ سکون تیرا ختم ہو جائے، یہ ثبات تیرا ختم ہو جائے. غم نان انسان پہ اوپر چھا جاتا ہے، ہمیں جس چیز کا غم ہے وہی ہمارے اوپر چھا، چونکہ غم کا مطلب ہی وہ حزن ہے جو چھا جائے، جو بادل بن کر انسان کے وجود پر چھا جائے، گٹا بن کر انسان کے وجود پہ چھا جائے اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور جدھر غم چاہتا ہے انسان کو لے کے چلا جاتا ہے. غم نان آج بہت سارے کمیونٹیز ہیں، میں چند روز قبل بھی بعض جوانوں کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا یہی آپ کے شہر میں، تو وہ اپنا تعارف کروا رہے تھے، ساتھ اپنی تعلیم بتا رہے تھے. تو بعضوں کو تو میں نے کہا آپ بتائی نہیں، مجھے پہلے ہی پتا کہ آپ بی کام کر رہے ہیں، چونکہ آپ کی کمیونٹی علم ہے بی کام کرنا، بی کام یعنی روٹیاں گننے کا علم. عزیز من، اگر سارے بی کام کرو گے تو دوسری فیکلٹیز کدھر جائیں گی؟ سارے سائنٹسٹ بنے ہوں گے، آپ بی کام روٹیاں گن رہے ہوں گے. سائنٹسٹ بھی تو بننا ہے آپ کو، سیاستدان بھی تو بننا ہے آپ کو، معاشرہ شناس بھی تو بننا ہے آپ کو، ہستی شناس بھی تو بننا ہے آپ کو، کائنات شناس بھی تو بننا ہے آپ کو. ہستی کے اسرار ان دنیا کو کون بتائے گا؟ آپ سارے روٹیاں گننے میں لگ جاؤ، کچھ دوسروں بھی تو بننا ہے ہمیں سب کو، اور سب سے بڑھ کر دین شناس بھی تو بننا ہے ہمیں، سب سے بڑھ کر دین شناس بھی تو بننا ہے. علامہ اقبال کے بقول کہ جہانگیری سے دشوارتر ہے کامی، جہانگیری سے کیسے ہے شعر یاد ہے کسی کو؟ فرصت نہیں ہے اقبال کو پڑھنے کی آپ کے پاس. جہانگیری سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. جہانگیری یعنی دنیا پر قبضہ کرنے سے، کائنات پر قبضہ کرنے سے زیادہ مشکل کام کائنات کو سمجھنا ہے. کائنات پہ قبضہ کرنا آسان ہے، کائنات کو سمجھنا بہت مشکل ہے. جہانگیری سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. جہاں بینی جہان شناسی مشکل ہے. جگر خوں ہو تو مشکل، جگر خوں ہو تو ہوتی ہے دل میں نظر بسر پیدا یا دل نظر پیدا، بھی مجھے بھی یاد نہیں رہا دوسرا مسئلہ. جگر خون کرنا پڑتا ہے عزیز من. جو غم ہے ہمیں ادھر لے کے جا رہا ہے، ہمیں ماں باپ نہیں لے کے جا رہے، ہمیں اپنا دین کہیں نہیں لے کے جا رہا، ہمیں کوئی کہیں نہیں لے کے جا رہا، ہمیں غم کہیں لے کے جا رہا ہے. تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان بنایا، انسان کا دل بنایا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ اسے غم ہی کہیں لے کر جائے گا، اس لیے خداوند نے خود غم بنائے کہ اگر غموں نے ہی تجھے لے کر جانا ہے تو میں غم بناتا ہوں تیرے لیے، میں غم بناتا ہوں تیرے لیے. پھر کیوں چھوٹے چھوٹے غموں میں کو اپناتا ہے؟ تو جب غم ہی اپنانا ہے، جب غم ہی نے تجھے کہیں لے کے جانا ہے، تو آ غم خدا تیرے دل میں ایجاد کرتا ہے. کون سا غم؟ غم حسین. غم حسین یعنی وہ غم جو خدا نے حسین کے دل میں ڈالا. غم ہی سب کچھ کرواتا ہے نا. حسین کو کس نے گھر سے نکالا؟ مطالبہ بیعت نہیں نا عزیز من، مطالبہ بیعت نہیں حسین کو نکال سکتا گھر سے، اس غم نے نکالا جو خدا نے قلب حسین میں ڈالا تھا. کعبہ کس نے چھڑایا؟ خوف جان نے. یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، غم نان کے بعد دوسرا بڑا غم غم جان ہے، نامقدس غموں میں سے ایک نامقدس غم غم نان ہے، ایک نامقدس غم غم جان ہے. سید الشہداء کو نہ غم نان تھا نہ غم جان تھا، ایک تیسرا غم تھا. آپ اس کا نام ہی رکھ دو غم حسین، جو غم خدا نے حسین کے دل میں ڈالا اور وہ غم حسین کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا. دوسرے کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے؟ کچھ آرام سے مکہ میں زیارتوں میں مشغول تھے، کچھ آرام سے بڑے سکون کے ساتھ کعبہ میں حج میں مشغول تھے، کچھ بڑے سکون کے ساتھ بصرہ میں زندگی میں مشغول تھے، کچھ بڑے سکون کے ساتھ مصر کے دریائے نیل پہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، کچھ بڑے سکون کے ساتھ کوفہ میں اپنے امور چلا رہے تھے، گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بڑے سکون کے ساتھ یمن میں انڈسٹری چلا رہے تھے. ان کو کس چیز نے سکون دیا ہوا تھا؟ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور حسین کو چین نہیں آ رہا تھا. وہ غم تھا در حقیقت فارق اصلی. ہم نے غم حسین میں شریک ہونا ہے عزیز من. غم حسین میں شرکت سے مراد یہ نہیں کہ حسین کے فراق میں جو غم ہمارے اندر ہے وہ غم حسین ہے، وہ ہمارا غم ہے، وہ ہمارا غم ہے. ایک وہ غم ہے جو حسین کے دل میں موجود ہے، جو علی کے دل میں موجود ہے، جو رسول اللہ کے دل میں موجود ہے، جو اہل بیت کے دل میں موجود ہے، اس غم میں شریک ہونا ہے. امت کہتے ہی اس کو ہیں، امت کہتے ہی اس کو ہیں، جس کا خوف بھی امام کا خوف ہو، جس کا غم بھی امام کا غم ہو، جس کی خوشی بھی امام کی خوشی ہو. یعنی وہی خوف امت کے دل میں ہو جو امام کے دل میں ہے، وہی خوف جو رسول اللہ کے دل میں، وہی امت کے دل میں. رسول اللہ کے دل میں اعلان غدیر میں کیا خوف تھا؟ گمراہ حکومتوں کے برسر اقتدار آنے کا، جو خوف امت کے دل سے نکل گیا. آج ہم بے خوف ہیں اس پہلو سے، ہمیں کوئی خوف نہیں کوئی آ جائے برسر اقتدار، ہمیں کوئی خوف نہیں. ہمیں کیا خوف ہے؟ اپنی جان کا خوف ہے، اپنے نان کا خوف ہے. لیکن رسول اللہ کو نہ نان کا خوف تھا نہ جان کا خوف تھا. حسین کو نہ نان کا خوف تھا نہ جان کا خوف تھا. حسین بے باکانہ جان لے کر کربلا میں آ گئے. حسین نان سے بھرے دسترخوان سے اٹھ کر ایک صحرا میں آ گئے، جہاں ساتھ ہی دریا بہ رہا تھا لیکن حسین پیاسا دریا کے کنارے بیٹھا تھا. ابو نان غمِ حسین نہیں تھا، پانی تک پہنچنا غمِ حسین نہیں تھا، ورنہ پانی تک پہنچنا ہوتا حسین کے لیے مشکل نہیں تھا پانی تک پہنچنا، وہی غمِ حسین تھا جس میں حسین نے ندا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرے غم میں شرکت کرنے والا، میرا ناصر میرے غم میں میری مدد کرے. ایک خوبصورت شعر ایک شاعر کا، اردو زبان شاعر کا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شعر. بعض اوقات یہ ہنر شعر کی زبان بہت مشکل ترین باتوں کو بڑی آسان زبان سے ادا کر دیتے ہیں. وہ شعر اس طرح سے ہے عزیز من، مسجد میں نہ ممبر میں نہ محراب میں کوئی، مسجد میں نہ ممبر میں نہ محراب پہ کوئی، حیران ہیں ہم کس کی امانت میں غم کار جہاں دے. یہ امانت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. مسجد میں گئے، ممبر پہ دیکھا، محراب میں دیکھا، مسجد میں نہ ممبر میں نہ محراب میں کوئی، حیران ہیں ہم کس کی امانت میں غم کار جہاں دیں. شاید ان میں سے کوئی کفن پھاڑ کے نکلے اور سب مل کے شہیدوں کے مزاروں پہ اذان دے. شاید کوئی ان میں سے کفن پھاڑ کے نکلے، آؤ سب مل کے شہیدوں کے مزاروں پہ اذان دیں. مسجد میں نہ ممبر میں نہ محراب میں کوئی، حیران ہیں ہم کس کی امانت میں غم کار جہاں دیں. یہ عظیم غم، یہ عظیم امانت، کس چیز کی امانت؟ غم کار جہاں، یہ کائنات کا غم، یہ بشریت کا غم، یہ دین کا غم، یہ عظیم امانت کس کے حوالے کریں؟ جب ان جگہوں پہ کوئی نظر نہیں آتا، او شہیدوں کے مزاروں پہ اذان دیں، شاید ان میں سے کوئی کفن پھاڑ کے نکل آئے. یہ غم کار جہاں، یہ امانت الہی، عزیز من اس کو اٹھاؤ، حامل امانت دین خدا بنو، حامل امانت غم بنو، غم الہی. غم حسین، وہ غم جو حسین نے امانت اٹھائی ہوئی تھی، وہ غم جو حسین کو گھر سے کربلا لے آیا، اور وہ غم جو حسین کی بہن کو کربلا سے شام لے گیا. حسین نے ندائے استغاثہ دی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری امانت اٹھائے؟ امانت حسین غم حسین ہے، وہ جو حسین کے دل میں غم تھا، وہ غم، وہ غم کس کا تھا؟ بچوں کے مرنے کا؟ نہ عزیز من، یہ نہیں تھا. وہ غم تھا کہ شب عاشور جب سید الشہداء نے وصیتیں فرمائیں سید ساجدین کو، غم امامت حجت خدا کو جب تحویل دے رہے تھے، امانتیں دے رہے تھے، بی بی موجود تھی خیمے کے اندر، سن کر کہنے لگی، بھیا کیا جی آج آخری رات ہے، کل جدائی ہو جائے گی؟ امام نے فرمایا ہاں بہنا، کل جدائی ہو جائے گی. شہید مطہری فرماتے ہیں یہ سن کر بی بی بے ہوش ہو گئی. یہاں تک زینب کے دل میں فراق حسین کا غم تھا، یہاں تک جب مدینے سے چلی، آ کر حسین سے کہنے لگی بھیا مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، امام نے فرمایا اپنے شوہر سے اجازت لے کر آ جاؤں. فوراً گئی عبداللہ کے پاس اور جا کر کہنے لگی، عبداللہ میں شریعت کے احکام جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے میں بھیا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اگر آپ نے روک دیا میں رک جاؤں گی، لیکن عبداللہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں حسین کا فراق برداشت نہیں کر سکتی، میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جناب عبداللہ نے اجازت دے دی، بی بی آ گئی حسین تک، یہاں تک بی بی کے دل میں ایک ہی غم تھا کہ کہیں میرا حسین مجھ سے بچھڑ نہ جائے۔ لیکن شب عاشور جب جدائی کا سن کر بے ہوش ہو گئی اور امام ہوش میں لائے اور فرمایا میری بہنا کل عاشور کے عصر تک تو جو کاروان میں لوں گا، اس کے بعد اس کاروان کو منزل مقصود تک آپ نے پہنچانا ہے۔ امامت کی وصیتیں سید ساجدین کو دی اور غم امامت زینب کو عطا کر دیا، وہ امانت عطا کر دی۔ میری بہنا یہ امانت آپ کے دوش پر ہے، آپ کے علاوہ کوئی اس امانت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ زینب کیا امامت ہے؟ غم حسین، غم حسین، وہ غم جو حسین کے دل میں تھا وہ غم حسین نے بی بی کے دل میں ڈال دیا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں جب سے یہ امانت غم زینب کو مل گئی اور حامل امانت بن گئی، پھر اس کے بعد روتی بہت تھی، بے ہوش نہیں ہوتی تھی، روتی بہت تھی، بے ہوش نہیں ہوتی تھی، کسی مقام پر بے ہوش نہیں ہوئی۔ بڑے سخت مقام آیا عزیزو، شہیدوں کے لاشوں کو ودا کر کے نکل گئی، روتی رہی بے ہوش نہیں ہوئی، روتی رہی بے ہوش نہیں ہوئی۔ جب کربلا سے روانہ کیا جا رہا تھا، جب کربلا سے روانہ کیا جا رہا تھا، محملوں پہ بٹھایا گیا، بی بی کو محملوں پہ بٹھایا گیا، ان محملوں کے پالان نہیں تھے، پالان کے بغیر ننگی اونٹ کی پشت پر بٹھایا گیا۔ عزیزو میں نے کہہ دیا جملہ، ہمیں تجربہ نہیں ہے، برہنہ شتر کی پشت پر بیٹھنے کا تجربہ کسی کو نہیں ہے، ہم احساس نہیں کر سکتے۔ اگر یہ احساس پوچھنا ہے صحابی رسول سے پوچھو، ابو ذر غفاری سے پوچھو، اس شیر رسول سے پوچھو کہ جب شام سے جلاوطن کی، جب شام میں جلاوطن کیا گیا اور پھر شامی حکومت نے مدینہ والوں سے کہا اس کو واپس بلا لو، یہ ہم سے قابو میں نہیں آتا، حکم ملا کہ سختی کے ساتھ شام سے مدینہ پہنچایا جائے، مشقت کے ساتھ پہنچایا جائے، اس مشقت کا انتظام کیا گیا۔ کیا انتظام کیا گیا؟ ایک اونٹ، مست اونٹ تیار کیا گیا، اس کے اوپر پلان اتارا گیا، اس کے اوپر صحابی رسول کو بٹھایا گیا اور پاؤں نیچے، پشت کے نیچے پیٹ میں باندھ دیے گئے، اور دو گھوڑ سوار شام سے اس کے ساتھ لگائے گئے جو شام سے مدینے تک اس اونٹ کو دوڑا کر لے کر گئے۔ جب ابو ذر مدینے میں اترے، اس اونٹ سے اترے، ابو ذر اتر نہیں سکتے تھے، حسنین آئے، امیر المومنین آئے، ابو ذر کو اتارا، ابو ذر کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا، ابو ذر سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا، علی نے اتارا۔ میں یہ کہوں گا کہ کسی کو معلوم نہیں، علی کی بیٹی جس شتر پر بیٹھ کر شام تک گئی، اگر پوچھنا ہے کس طرح سے گئی تو رسول اللہ کے صحابی ابو ذر سے پوچھو۔ ابو ذر آپ کو معلوم ہے، ابو ذر آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح برہنہ پشت شتر پر بیٹھا جاتا ہے، کس طرح سنبھلا جاتا ہے۔ ابو ذر آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہو، ابو ذر کو معلوم ہے یہ درد، عزیزو ابو ذر کو معلوم ہے۔ بیٹھ گئی، آغوش میں یتیمہ حسین کو لے لیا، سکینہ کو آغوش میں لے کر قافلہ جب چلنا شروع ہوا، قافلہ چلنا شروع ہوا، دو قدم چلنے، تھوڑی دیر چلنے کے بعد سر حسین سے زینب نے باتیں شروع کر دی، سر حسین سے زینب سے باتیں شروع ہو گئی۔ ایک تو اونٹ پہ بیٹھا نہیں جا رہا تھا اور بیٹی بابا کو دیکھ کے رو رہی تھی، اور بیٹی تڑپ رہی تھی بابا کو دیکھ کر، بار بار سکینہ لپکتی بابا کہہ کر بابا کے سر کی طرف لپکتی، پھر بی بی سکینہ کو پکڑتی، اور پھر جب دیکھا سکینہ نہیں سنبھالی جا رہی تو زینب نے سر حسین سے باتیں شروع کر دی اور کیا کہنے لگی، اے میرے حسین، اے میرے تشنا حسین، اے میرے خضاب خون والے حسین، اب بتا تو نے مجھے تو امانت دار بنا دیا، میں تیری کیا کیا چیز بچاؤں؟ آیا میں تیرا دین بچاؤں، میں تیری بیٹی بچاؤں، میں یہ کاروان بچاؤں؟ على لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون